تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمال. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. بزرگان محترم اور برادران عزیز، میرا معمول رمضان میں یہ رہتا ہے کہ جمعہ کے عربی خطبے میں جو احادیث یا آیات آنے والی ہوتی ہیں انہی کی کچھ تشریح کیا کرتا ہوں. آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، جمعۃ الوداع ہے. کچھ پتہ نہیں ہم میں سے کس کے مقدر میں اگلے رمضان کا کوئی جمعہ ہے یا نہیں. کتنے اپنے چہیتے دوست احباب پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ روزوں اور تراویح میں شریک تھے، آج وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. کچھ نہیں پتا ہم میں سے کون اگلے رمضان سے پہلے رخصت ہو چکا ہوگا. یہ رمضان کے لیل و نہار جو اللہ نے ہم کو عطا فرمائے، یہ ایسی دولت ہے کہ تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم بھی رجب کا جب چاند دیکھتے تھے اس وقت سے یہ دعا کرتے تھے کہ بلغنا رمضان، ہمیں رمضان تک پہنچا دے، یعنی رمضان تک زندہ رکھ تاکہ اللہ کی رحمتیں اور مغفرت اور بخششیں نوازشیں میسر ہو جائیں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمنا فرماتے تھے 2 مہینہ پہلے سے. یہ رمضان اب رخصت ہو رہا ہے، چند دن اور چند راتیں باقی رہ گئی ہیں، جمعہ تو آج آخر ہی ہے رمضان کا. اس موقع پر ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ذرا سا پیچھے مڑ کر دیکھیں. یہ رمضان کے ہم نے تقریباً 4 ہفتے گزارے ہیں، اللہ نے روزوں کی بھی توفیق دی، تراویح اور تلاوت اور دعاؤں کی بھی، لیکن تھوڑا سا پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری یہ دعائیں اور ہماری عبادتیں اللہ کے یہاں کس حد تک قابل قبول ہیں. اور اسی پیچھے مڑ کر دیکھنے کی خاطر آج کا جو عربی خطبہ آ رہا ہے، اس میں تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شامل کی گئی ہے جو ابھی میں نے پڑھی ہے. اس میں ارشاد گرامی ہے کہ رغم انف رجل, خاک آلود ہو جائے ناک اس شخص کی, ناک خاک آلود ہو جائے, مٹی میں مل جائے ناک, یعنی ذلیل ہو جائے, رسوا ہو جائے, ناک خاک آلود ہو جائے مٹی میں مل جائے اس شخص کی جس پر رمضان آیا, دخل علیہ رمضان, رمضان آیا, ثم من سلخ قبل ان یغفر لہ, پھر رمضان ختم بھی ہو گیا قبل اس کے کہ اس کی مغفرت ہوتی. ایسا آدمی ذلیل ہو جائے, رسوا ہو جائے, مٹی میں ناک مل جائے اس کی, بد دعا کا کلمہ ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, جو سراپا رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے, جنہوں نے دشمنوں پر بھی بد دعا نہیں کی, لعنت نہیں کی. آپ سے کہا گیا کہ آپ لعنت کیجئے ان کفار دشمنان اسلام پر, آپ نے فرمایا کہ مجھ کو لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا اللہ رب العالمین نے, مجھے تو رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو آپ ایسے ہی لعنت بھیجتے نہیں تھے اور بد دعا کا کلمات نہیں فرماتے تھے. اللہ رب العالمین ہی کا منشا ہوتا تھا تو آپ کے منہ سے ہی ایسے الفاظ بھی نکلتے تھے. فرمایا کہ ناک خاک آلود ہو جائے, مٹی میں مل جائے ایسے شخص کی ناک, یعنی ذلیل و رسوا ہو جائے ایسا شخص جس پر رمضان آیا اور رمضان ختم بھی ہو گیا قبل اس کے کہ اس کی مغفرت ہوتی, مغفرت سے پہلے رمضان ختم ہو گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مغفرت کرنا تو اللہ کے قبضے میں ہے, بندے کے اپنے اختیار میں تو نہیں, قبضے میں تو نہیں اپنی بخشش کرانا. اللہ تعالی چاہے بخشش کر دے, نہ چاہے بخشش نہ کرے, تو پھر اس کو کیوں بد دعا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کی مغفرت نہ ہوئی رمضان میں ایسا آدمی خاک آلود, ایسے آدمی ذلیل اور رسوا ہو جائے. سوال پیدا ہوتا ہے نہیں ہوتا کہ مغفرت کرنا تو اللہ کے قبضے میں ہے, بندے کے اپنے قبضے میں نہیں اپنی بخشش کرانا. تو اگر اس کی مغفرت رمضان میں نہیں ہوئی, بخشش نہیں ہوئی, اس کے گناہ معاف نہیں ہوئے, تو اس میں بد دعا اس کو کیوں دی گئی, مورد الزام اس کو کیوں ٹھہرایا گیا, اس کی مذمت کیوں کی گئی؟ جواب واضح ہے کہ بلا شبہ بخشش اللہ ہی کے قبضے میں ہے, وہی جس کو چاہتا ہے بخشش کرتا ہے, معاف کرتا ہے گناہوں کو. لیکن اللہ رب العالمین نے یہ بخشش بندوں کے ہاتھ میں بھی دے رکھی, ہر بندے کو بخشش کا اختیار دے رکھا ہے رمضان المبارک میں, جو چاہے اپنی بخشش کروا دے, جو چاہے, کسے باسن, کافر ہو اس کے لیے بھی بخشش کا موقع, مشرف بہ اسلام ہو جائے, فاسق فاجر ہے, گناہ کبیرہ کا عادی ہے, گناہوں میں لچھڑا ہوا ہے, توبہ کر لے بخشش ہو جائے. اور پھر بخشش اتنی آسان کر دی, معافی کو اتنا آسان کر دیا رمضان میں خاص طور سے, کہ بہانے بہانے سے مغفرت کا وعدہ ہے. فرمایا حدیث میں کہ رمضان جس نے روزہ رکھا رمضان کا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف. فرمایا کہ جس نے ترابی رمضان میں پڑھی ایمان اور احتساب کے ساتھ, نیک نیتی کے ساتھ, اس کے پچھلے سارے گناہ معاف. فرمایا کہ جس نے لیلۃ القدر میں جاگ کر عبادت کی اس کے پچھلے سارے گناہ معاف. اور فرمایا کہ جس شخص نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کروا دیا, چاہے ایک کھجور سے, چاہے پانی کے ایک گھونٹ سے, اس کے سارے گناہ معاف. اب کتنے دریا, کتنا بالکل دریا بہا دیا بخشش کا. جو چاہے بخشش کروا لے، ایک کھجور دے دے روزہ افطار کرنے کے لیے، پچھلے سارے گناہ معاف. تو دروازے بخشش کے چوپٹ کھول دیے اور بہانے بہانے سے مغفرت کے وعدے فرما دیے، یوں کر لو بخشش ہو جائے گی، یہ کر لو بخشش ہو جائے گی، یہ کر لو بخشش ہو جائے گی. صحابہ کرام نے پوچھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نے افطار کروایا تو دوسرے اس کے سب گناہ معاف، صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہم میں سے تو ہر ایک کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ دوسرے کو کھانا کھلا سکے پیٹ بھر کے. فرمایا کہ یہ ثواب پیٹ بھر کے کھلانے کے ساتھ مشروط نہیں ہے، جس نے صرف کھجور سے روزہ افطار کروا دیا اس کو بھی یہ ثواب ملے گا، اور ایک روزے کا مزید ثواب ملے گا. اس کا جو روزہ ہے روزے دار کا، اس کو تو پورا ثواب ملے ہی گا، اس کو ایک اور روزے کا مزید ثواب مل جائے گا. اللہ رب العالمین نے بخشش کے دروازے چوپٹ کھول دیے. اب دیکھیے، اب اگر کسی کی مغفرت نہیں ہو رہی ہے، اتنے چوپٹ دروازے کھلنے کے باوجود جو اپنی بخشش نہیں کروا رہا، اس کے بخشش کے لیے دروازے کھول رکھے ہیں. رات بھر یہ اعلان ہے، اللہ کا منادی ہر رات کو رمضان کی پہلی رات سے یہ اعلان شروع ہوتا ہے اور سحری تک جاری رہتا ہے. فرشتہ اللہ تعالی کی طرف سے اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، کہ وہ مجھ سے مغفرت مانگے اور میں اس کی مغفرت کر دوں. ہے کوئی رزق مانگنے والا، کہ میں کوئی مجھ سے رزق مانگے میں اس کو رزق عطا کر دوں. ہے کوئی عافیت مانگنے والا، کہ مجھ سے وہ عافیت مانگے میں اس کو عافیت عطا کر دوں، مصیبت سے نجات اس کو دے دوں، وغیرہ وغیرہ رات بھر اعلان ہوتا رہتا ہے. ہے کوئی فلاں مجھ سے فلاں چیز مانگے میں اس کو فلاں چیز دے دوں، ہے کوئی مجھ سے فلاں چیز مانگنے والا میں اس کو فلاں چیز دے دوں. رب العالمین کی طرف سے، رب الارباب کی طرف سے یہ اعلان ہے عام کہ مانگو دوں گا، جو مانگو گے دوں گا. اس کے باوجود کوئی مغفرت نہ کروائے اپنی، تو بد نصیبی کے سوا اس کو اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ وہ آدمی بد نصیب، بلا شبہ بد نصیب ہے، بد قسمت ہے، جس نے رمضان کا پورا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی، یہ اعمال کر لیتا مغفرت ہو جاتی. ایسا آدمی کون ہے جس کی رمضان میں بھی مغفرت نہیں ہوتی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. ان میں متعدد اشخاص بیان فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان میں سے ایک وہ شخص جو اپنے والدین کو تکلیف پہنچانے والا، نافرمانی کرنے والا ہو ماں باپ کی، اور ایک وہ شخص جو کسی دوسرے مسلمان سے دشمنی رکھتا ہو، بغض اور عناد رکھتا ہو. لیلۃ القدر میں ان کی بھی اس میں لیلۃ القدر میں بھی بخشش نہیں ہوتی. رات بھر جاگے گا، عبادت کرے گا، دعائیں مانگے گا، قبول نہیں ہوتی. ایک وہ شخص جو شراب کا دھتی ہو، ایک وہ شخص جو ناجائز ظالمانہ ٹیکس وصول کرتا ہو لوگوں سے. یہ بھتہ خوری ہمارے ملک میں چل رہی ہے، اب تو پولیس بھی بھتے لیتی ہے، پولیس بھی بھتے لے رہی ہے، رواج بن گیا. جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جنگل کا قانون ہے. جس کمزور کو پکڑا گردن مروڑی، اس سے پیسے اینٹ لیے. کمزوری بدترین جرم بن گیا ہے اس ملک میں. جو ذرا سا کمزور ہے، طاقتور، اس کی گردن مروڑ کر اسے جو چاہتا ہے لے لیتا ہے. رشوت کا دور دورہ ہے. حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بعض اللہ تعالی سے دعائیں مانگنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ ایسے عاجزی کے ساتھ مانگتے ہیں کہ ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے غبار آلود ہیں، اور بڑی ظاہری سے مانگتے ہیں کہ یا رب اے ہمارے رب، اے ہمارے رب. لیکن اس کے باوجود مگر ان کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، پہننا حرام کا، تو ان کی دعائیں کیسے قبول ہو؟ اس سے کیا بات معلوم ہو؟ کہ جس شخص کا کھانا پینا پہننا حرام مال کا ہوگا، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. اس نے اپنے اوپر رحمتوں کے سارے دروازے بند کر دیے. جس کی دعا قبول نہ کرنے کا اعلان ہو گیا کہ تیری دعا قبول نہیں ہوگی, وہ کون ہے؟ حرام خور ہے, حرام کھانے والا, حرام پہننے والا, حرام پینے والا. بہت سے لوگ کہتے ہیں صاحب پتہ نہیں ہم پر کسی نے آسیب, ہمارے اوپر آسیب ہو گیا ہے, کسی نے جادو کرا دیا ہے, کسی نے بندش کروا دی ہے, رشتے نہیں آتے, لڑکیاں بیٹھی ہیں, کاروبار میں ترقی نہیں ہوتی, جو کام بھی کرنا چاہتے ہیں اس میں رکاوٹ پیش آ جاتی ہے, روزگار نہیں ملتا, ملازمت کے لیے کوشش کرتے ہیں ملازمت نہیں ملتی, اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں اولاد نہیں مل رہی, فلاں 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 قصے. تو خوب یاد رکھیے کسی جادوگر کے قابو میں بس میں نہیں ہے کسی کا رزق روکنا, کسی کو بیمار کرنا, کسی کو مصیبت میں ڈالنا. اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی جادوگر اپنا جادو کا اثر نہیں دکھا سکتا. اگر جادوگر اپنا اثر دکھاتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے. عذاب دلواتا ہے اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنے نافرمان بندوں سے, بعض کو بعض سے. جادوگری حرام ہے, جادوگر خود حرام کام کرتا ہے, لیکن اس حرام کام کرنے والے سے کسی دوسرے حرام کام کرنے والے کو سزا دلوا دیتے. تو کسی کے اوپر جادوگر کو مسلط کر دیا جاتا ہے, کسی کو کسی پر آسیب کو مسلط کر دیا جاتا ہے, جنات کو مسلط کر دیا جاتا ہے, اور کسی کے اوپر پولیس کو مسلط کر دیا جاتا ہے, اور کسی کو کسی کے اوپر بتہ خوروں کو مسلط کر دیا جاتا ہے, رشوت خوروں کو مسلط کر دیا جاتا ہے, حرام خور حکام کو مسلط کر دیا جاتا ہے. تو یہ تو اللہ رب العالمین کا نظام ہے کہ ظالموں کو ظالموں سے سزا دلواتے ہیں, مجرموں کو مجرموں سے سزا دلواتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جادوگر نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے کر دیا, کرنے والا اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں. ذریعہ بنا دیتے ہیں, سزائیں دلواتے ہیں اپنے نافرمان بندوں کو, سزائیں دلواتے ہیں کہ اور نافرمانی کرو میری تو سزائیں بھگتو گے, بیماریاں بھی آئیں گی, جھگڑے اور نا اتفاقی بھی آپس میں پیدا ہوگی, میاں بیوی کے جھگڑے بھی ہوں گے, اولاد نافرمان بھی ہوگی, حادثات بھی ہوں گے, ایکسیڈنٹ بھی ہوں گے, بیماریاں مصیبتیں بھی آئیں گی, چوریاں بھی ہوں گی, ڈکیتیاں بھی ہوں گی, قتل و غارت گری بھی ہوگی, موتیں بھی ہوں گی, یہ سب کچھ ہوگا. مگر یاد رکھیے اس کائنات میں ذرہ نہیں ہلتا, پتہ نہیں ہلتا اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر. کوئی فرشتہ, کوئی جن, کوئی جادوگر ذرہ برابر کسی کو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان. وہ ایک ہی ذات ہے جو نفع پہنچا سکتی ہے, وہی ذات ہے جو کسی کو نقصان پہنچا سکتی ہے. اسی کو راضی کر لو تو سارے راضی ہو جائیں گے, سب قابو میں آ جائیں گے, جادوگر بھی, جنات بھی, آسیب بھی, ظالم بھی, اور بھتہ خور بھی, سب ظالم سب قابو میں آ جائیں. ساری بات یہ کہ ہم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا ہے, حرام خوری ہمارا مزاج بن گیا ہے. یہ خوفناک بات ہے, تشویشناک بات ہے, انتہائی المناک ہے. میں تو سمجھتا ہوں, بہت عرصے سے کہتا بھی رہتا ہوں کہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ حرام خوری. ہمارے یہاں حرام خوری ختم ہو جائے تو ہمارے ملک کے سارے مسائل حل ہو جائیں. یہ ہماری گندی گلیاں ہیں جو گندگی کے ڈھیروں سے بھری پڑی ہیں, تعفن اٹھ رہا ہے. دیکھ لیجیے یہاں باہر نکلیے, ڈھیر لگے ہوئے ہیں کوڑے کے کنڈیاں ہیں, کچرا گاڑی نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ گاڑیاں نہیں ہیں, کچرا گاڑیاں موجود ہیں, ڈرائیور نہیں موجود ہیں, اسٹاف نہیں اسٹاف موجود ہے, سب تنخواہیں لے رہے ہیں لیکن کوڑا نہیں اٹھتا. یہاں سے حرام خوری ہو رہی ہے, تنخواہ پوری لے رہے ہیں, کام چوری اور کام نہیں کر رہے. بجلی آنکھ میں چولی کھیلتی ہے, دنیا کے کسی مہذب ملک میں ایسا نہیں ہوتا کہ بجلی اس طریقے سے غائب ہو جائے. ان ملکوں میں کبھی برس ہا برس میں 50-60 سال میں کبھی ایک آدھ مرتبہ ایسا واقعہ ہوا تو قیامت برپا ہو گئی, تھوڑی دیر کے لیے اگر بتی چلی گئی. اور ہمارے یہاں روز کا معمول ہے، کیونکہ کنڈے لگے ہوئے ہیں بجلی کی چوری کے لیے اور اس کو حلال سمجھا ہوا ہے لوگوں نے. بجلی کا عملہ بھی حرام خوری کرتا ہے، رشوتیں لیتا ہے، اور چوری کرنے والے بھی چوری کرتے ہیں اس کو حلال سمجھتے ہیں. حرام خوری ہو رہی ہے، رشوت کا بازار گرم ہے. سرکاری دفاتر میں جائیے کام نہیں ہوگا، کل کو آنا، پرسوں کو آنا، فلاں سے ملو، فلاں سے دستخط کراؤ، فلاں سے بات لاؤ، فلاں کی بات کرو، برس ہو جائیں گے، چکر کاٹتے رہیں گے، کام نہیں ہوگا، روپے دے دیں گے اسی دن کام ہو جائے گا، سارے قانون بھرے رہ جائیں گے. ہر قانون کی الگ قیمت ہے، کسی قانون کی 100 روپے قیمت ہے، کسی قانون کی 200 قیمت ہے، کسی کی 500، کسی کی 1000، کسی کے 50000، کسی کے 1 لاکھ، اور کسی کے کروڑ بھی ہوتے. یہ سب چل رہا اوپر سے نیچے تک، اللہ ماشاء اللہ، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے والے نیک بندے بھی ہیں، سرکاری دفاتر میں بھی ہیں، نیشنل پرائیویٹ اداروں میں بھی ہیں، جو اللہ کے فضل و کرم سے حرام پیسے سے بچے ہوئے ہیں. حرام پیسہ اپنے پاس گھر میں نہیں آنے دیتے، اس کو آپ کی طرح اپنے لیے خوفناک سمجھتے ہیں. لیکن ایک معاشرہ ہمارا جو بنا ہوا ہے وہ یہ ہے. نتیجہ کیا ہے؟ جب کوئی بھی اپنی ڈیوٹی نہیں دے گا، تنخواہ پوری لے گا، ڈیوٹی نہیں دے گا، تو جتنا وقت اس نے چوری کیا اپنی ڈیوٹی کے اوقات میں سے، 8 گھنٹے کی فرض کر لیجئے ڈیوٹی ہے، اس نے 1 گھنٹے کی چوری کی، ڈیوٹی میں نہیں لگایا وقت، جو کام اس کے سپرد تھا اس گھنٹے میں وہ کام نہیں کیا، کسی اور کام میں وقت لگا دیا اپنے ذاتی کام میں، تو اب جو تنخواہ ملی، تنخواہ تو پوری مل گئی، تو اس 1 گھنٹے کی جو کا حصے میں جو تنخواہ آئی ہے وہ حرام ہے. 100 روپے ہوں یا 50 روپے ہوں، 100 روپے 1000 روپے ہوں، وہ حرام ہے. یہ ایسی ہی حرام ہے جیسے سور کا گوشت حرام ہے، جیسے مردہ جانور کا گوشت، مردار جانور کا گوشت حرام ہے، جیسے کہ شراب حرام ہے، ایسی حرام ہے. اور یہ حرام ہمارے یہاں چل رہا ہے، ہم میں سے ہر ایک پر لازم ہے کہ اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈالے. میں میری ڈیوٹی ہے، میں فلاں جگہ ملازمت کرتا ہوں، سرکاری ملازم ہوں یا پرائیویٹ، میری جو ڈیوٹی جتنے گھنٹوں کی ہے وہ پوری دے رہا ہوں یا نہیں. اگر نہیں دے رہا اور تنخواہ پوری لے رہا ہوں، تو جتنی تنخواہ میں نے کام چوری کے مقابلے میں لیے وہ حرام ہے. بچوں کو میں جہنم کے انگارے کھلا رہا ہوں، اپنے معصوم بچوں کو. کون بدبخت باپ ہوگا ایسا یا ماں جو اپنے معصوم بچوں کو انگارے کھلائے؟ لیکن ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے. اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا کہ جو شخص جسم کا جو حصہ حرام مال سے پلے گا، اس کا ٹھکانہ صرف آگ ہی آگ ہے، آگ کے علاوہ اس کا کوئی مصرف نہیں ہے، جہنم کی آگ ہی اس کو جلائے گی. حرام خوری عروج پر پہنچی ہوئی ہے. اخبارات میں ابھی اسی رمضان میں ایک سرکاری اعلی عہدیدار نے، بلکہ شاید کوئی صوبائی وزیر ہے یا اسی درجے کا کوئی، اسی کے قریب قریب کے کسی عہدے کا عہدیدار آدمی، اس نے بتایا گوشت کا آج کل بحران چل رہا تھا کہ کراچی کے اندر 1,000 جانور روزانہ مردہ ان کا گوشت فروخت ہو رہا ہے. روزانہ مردہ جانوروں کا، 1,000 مردہ جانوروں کا گوشت فروخت ہو رہا ہے. یہ فروخت کرنے والے کون ہیں مردار جانوروں کو؟ مسلمان ہیں. ان میں بعض وہ لوگ بھی ہوں گے جو روزے رکھتے ہوں گے، بعض وہ بھی ہوں گے جو نماز پڑھتے ہوں گے. اب بتائیے جو مردار جانور کھلا رہا ہو، اسپین ہمارا بھی جانا ہوا شعبان میں امریکہ سے واپسی پر، ایک ہفتہ وہاں گزرے. بارسلونا میں پاکستانی مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد وہاں پہنچی ہے، ضلع گجرات کے مسلمانوں، ان کو دیکھ کر دل لرز اٹھا، اس تباہی کا شکار ہیں وہ. 400-500 یورو ماہوار ان کو تنخواہیں ملتی ہیں، وہ ہوٹلوں میں ویٹر ہیں، خان ساما ہیں، برتن مانجنے پر لگے ہوئے ہیں، گوشت کاٹنے پر لگے ہوئے ہیں. یہ لوگ کیا کیسی ملازمتیں کر رہے ہیں ہوٹلوں میں؟ خنزیر کا گوشت کاٹتے ہیں، خنزیر کا گوشت پکاتے ہیں، خنزیر کا گوشت کھلاتے ہیں. اور پھر مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے تھے ایک نوجوان کے ساتھ، جب میں جانور کا خنزیر کا گوشت کاٹتا ہوں تو میں اپنے ہاتھوں پر دستانے پہن لیتا ہوں کیونکہ ناپاک ہوتا ہے. تو میں نے کہا ناپاک تو خیر وہ ہوتا ہے لیکن جو تنخواہ تم لیتے ہو پوری یہ بھی تو ساری حرام کی ہے, یہ بھی تو ساری ناپاک ہے, حرام کام کی, حرام کام کی تنخواہ لے رہے ہو. حدیث شریف میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لعن اللہ آکل الربا و موکلہ و کاتبہ و شاہدیہ, جو شخص ربا یعنی سود لیتا ہو اس پر بھی لعنت, جو دیتا ہو اس پر بھی لعنت, جو لکھتا ہو سودی حساب کتاب یا معاہدے یا تحریریں اس پر بھی لعنت, جو گواہ بنے ان معاملات کا اس پر بھی لعنت. کس نے کہا؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو سراپا رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان چاروں پر, سود لینے والے پر, دینے والے پر, لکھنے والے پر, گواہ بننے والے پر. آج ہمارے بینکوں میں یہ سود پھیلا ہوا ہے, یہ وہی سود ہے جس کے بارے میں قرآن کریم نے کہا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اگر تم سود لینا نہیں چھوڑو گے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو ہمارا. اس اعلان جنگ کے باوجود سود لینے والے اور دینے والے اور گواہ بننے والے اور لکھنے والے پر لعنت نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ لعنت بھیجی. آج بینکوں کے اندر ملازمت میں تنخواہیں بڑی ملتی ہیں, شاید سب زیادہ تنخواہیں بینکوں ہی میں ملتی ہیں, کیونکہ حرام کا مال آتا ہے, حرام کا پیسہ ہے, عوام کے خون چوس چوس کر یہ بینک پروان چڑھتے ہیں, تو ان کی تنخواہیں حرام مال میں سے تنخواہیں وہ خوب دیتے. لوگ چاہتے ہیں کہ کسی اور جگہ کی بجائے بینک کی ملازمت مل جائے, لیکن یاد رکھیے بینک کی ایسی ملازمت جس میں سود کا لکھنا پڑے, سود کا حساب کتاب کرنا پڑے, لکھنا پڑے, معاہدے لکھنے پڑے, معاملات کرنے پڑے, لینا پڑے یا دینا پڑے, سب کے اس عمل پر بھی لعنت ہے, اس عمل کے کرنے والے پر بھی لعنت ہے. اور اس کی تنخواہ بھی حرام ہے, ایسی ہی حرام ہے جیسے چوری کا پیسہ حرام ہے, ایسی ہی حرام ہے جیسے ڈکیتی کا پیسہ حرام ہے, ایسے یہ بھی حرام ہے. جو آدمی تنخواہ لیتا ہے بینک میں اور حساب کتاب سود کا کرتا ہے, تنخواہ لیتا ہے, تو وہ حرام حرام کام کر رہا ہے, حرام کی تنخواہ لے رہا ہے. جیسے کہ کوئی خنزیر کا گوشت کاٹ کاٹ کر فروخت کرتا ہے, چاہے وہ ملازمت ہی کرتا ہے تنخواہ لیتا ہے, تو کام بھی حرام اور اس کی تنخواہ بھی حرام. بعض لوگ کہا کرتے کہ صاحب یہ کیا بات ہوئی, ہم کوئی چوری ڈکیتی تو نہیں کرتے, ہم تو بینک میں ملازمت کرتے ہیں, اتنے گھنٹے محنت کرتے ہیں, تو ہم تو محنت کر کے کھاتے ہیں. تو میں کہا کرتا ہوں مثال تو بہت گندی سی ہے, شرمناک سی ہے, لیکن ان کو سمجھانے کے لیے کبھی کبھی کہہ دیا کرتا ہوں کہ پیشہ ور عورت جو ہوتی ہے وہ بھی تو محنت کرتی ہے, کرتی ہے نہیں کرتی, وہ بھی محنت کرتی نہیں کرتی پیشہ ور عورت, اور اس پر جو پیسے لیتی ہے وہ حلال ہوگا حرام, کیا وہ یہ نہیں کہے گی کہ میں تو محنت کر کے کھاتی ہوں مفت کی نہیں کھاتی؟ جس طرح اس کی آمدنی حرام ہے, بینک کے ایسی ملازم کی تنخواہ بھی حرام ہے جو سود کا کام کر, ہاں بینک میں کوئی ایسی ڈیوٹی ہے جس میں سود کا کوئی لین دین نہیں ہوتا, نہ حساب کتاب ہوتا ہے, کوئی کام نہیں کرنا پڑتا, اس میں گنجائش ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ حرام پھیلا ہوا ہے, اب یہ بتائیے مصیبتیں نہیں آئیں گی تو کیا ہوگا؟ جب حرام پھیلا ہوا ہوگا دعاؤں کے دروازے بند ہیں, بالکل بند ہیں. حرام کھانے والے, حرام پہننے والے, حرام پینے والے کے اوپر توبہ دعاؤں کے دروازے بند ہیں, رمضان میں بھی بند ہیں, لیلۃ القدر میں بھی بند ہیں, رمضان کی راتوں میں بھی بند ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے ایسے شخص کے لیے کہ ذلیل ہو جائے ایسا شخص جس پر رمضان آیا اور رمضان ختم ہو گیا قبل اس کے کہ اس کی مغفرت ہوتی, کیونکہ مغفرت اس کے ہاتھ میں دے رکھی تھی اللہ نے, اپنے ہاتھ سے اس نے اپنی مغفرت کو ٹکرا دیا دنیا کے چند سکوں کے خاطر, دنیا کی چند روزہ مال و دولت کے خاطر. یاد رکھیے یہ حرام مال آخرت میں تو تباہی کا باعث بنے گا, قبر کے لیے تباہی کا باعث بنے گا, یہی آخرت میں یہ قبر میں یہی مال کسی کے لیے بچھو بن جائے گا, کسی کے لیے ڈسنے والا سانپ بن جائے گا اور کسی کے لیے طرح طرح کے خوفناک جانور بن جائے گا, اور آخرت کے اندر تو جہنم کے انگارے ہیں. دنیا بھی قبر بھی خراب, آخرت بھی برباد, یہ تو ہے ہی. لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ دیکھ لیں, غور کر لیں کہ در حقیقت دنیا بھی برباد ہوتی ہے. حرام مال کسی کو پچتا نہیں ہے, حرام مال راست ساز و نادری کسی کو آتا ہے, کسی کو راست نہیں آتا. یہ حرام مال تک